گر برسول معرفت کبریا نہیں، گر برسول معرفت کبریا نہیں، شبیر گر نہیں تو رسول خدا نہیں، زینب نہیں تو مقصد شبیر ناتمام، زینب نہیں تو مقصد شبیر ناتمام، عباس کے بغیر کوئی کربلا نہیں، درب رسول برائے جمیع شہداء کربلا من قرأ الفاتحة. بسم اللہ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں، میرے کوثر نے مجھ رائے دعا دیتے ہیں، فاطمہ کہتی ہے دنیا یہ آباد رہے، شہ کا پرسا مجھے سب اہل ذات، شہ کا پرسا مجھے سب اہل ذات دے، چشم سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند، اشکیا پاؤں کی زنجیلا، اشکیا پاؤں کی زنجیلا دیتے ہیں، خواب میں آنکھ کے سرور نے عابد سے کہا، کہو بیٹا تمہیں ملعون دوا دیتے ہیں، عرض عابد نے کی یہ کی مانگتا ہوں جب پانی مجھ کو دکھلا کے ستم، مجھ کو دکھلا کے ستم گا برائے جمیع شہداء کربلا من قرأ الفاتحة. بسم اللہ فلک دکھاتا ہے حرم کا قافلہ پیش یزید جاتا ہے، گلے بندھے ہیں بدن سب کا تھر تھراتا ہے، نہ سانس لیتے ہیں قیدی نہ ہو، نہ سانس لیتے ہیں قیدی نہ ہو،
کے حیدر کرار کو پکارتے ہیں.
نئی جفا ہے کہ بارہ گلے اور ایک رسن, اور اس رسن پا ہے توقے گرا کر رنج و مہن. کہیں سنا ہے کہ دو توق اور ایک گردن, اور ایک پاؤں میں بھاری دوہل, اور ایک پاؤں میں بھاری دوہل. جو پاس آ کے لائن نیزوں سے ڈراتے ہیں, خدا کے واسطے بچے انہیں,
خدا کے واسطے بچے انہیں دلاتے ہیں.
جفائے راہ کے کہنے میں کانپتی ہے زبان, غرض کے داخلے مجلس ہوئے بآہ و فغان, مگر کب آئے حضور یزید بے ایمان کے چوبے بیتی اور شاہ کے چوبے بیتی اور شاہ کے لبو. چھڑی تو ایک تھی پر ظلم دو نمایاں تھے, بزیر چو کبھی لبتے گا, بزیر چو کبھی لبتے گا. یہ ظلم دیکھ زینب نے کر لی آنکھیں بند, پکارا شمر یہ دربار کیا نہ آیا پسند. لو آنکھیں کھولو نہیں ظلم ہوئے گا دہچن, فلک کو دیکھ کے رونے لگی, فلک کو دیکھ کے رونے لگی. کہا یزید نے کیا آسمان کو دیکھا, وہ رو کے بولی کے خالق کے, رو کے بولی کے خالق شان کو یزید حال سکینہ پر رویا اور یہ کہا, سکینہ تجھ کو بہت چاہتا تھا باپ تیرا. وہ بولی چاہنا کیسا پدر تھے مجھ پا فدا, زبان پر تھا سکینہ سکی, زبان پر تھا سکینہ, زبان پر تھا سکینہ سکینہ. صبح سلاتے تھے مجھے شبیر اپنے دامن میں, اور اب تو خاک پہ سوتی ہوں رو, اور اب تو خاک پہ سوتی ہوں رو. یزید نے کہا جنت میں میوے ہیں اکثر, سکینہ تم کو کھلاتا تھا کیا تمہارا پدر. رتب رتب کہا اس بے پدر نے تتلا کر, دکھا کے نیل تماچوں کا, دکھا کے نیل تماچوں کا بول. پدر نے تحفے سے تحفہ رتب کھلائے ہیں, اور ان کے بعد تو ہم نے تما, اور ان کے بعد تو ہم نے تما, اور ان کے بعد تو ہم نے تما.
اور اس عطا کردہ ثواب کو حاضرین مجلس کے تمام گزشتگان اموات کی ارواح کو باخبر کر.
میرے نام عبداللہ ممبر کی خرید تشریف لائے سمجھ پلیز.
فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات پڑھیں گے مولانا ایدان گرامی اللہ جل شانوں کا صرف اتنا ہی احسان نہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کی بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں راہ خیر و راہ شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دی کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی عزیزو خلقت خود بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس سے بڑی نعمت ہے نعمت ہدایت رہنمائی کیونکہ انسان کے سامنے بہت سارے راستے موجود ہوں لیکن اگر اسے یہ پتا نہ ہو کہ کون سا راستہ ہمیں منزل تک لے جاتا ہے تو جو حیرانی ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے جو اضطراب ہوتا ہے وہ وہی انسان جانتا ہے جو کبھی ایسے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے اور ایسے میں سب سے بڑی نعمت اسے یہی نظر آتی ہے کوئی آئے منزل شناس مخلص اسے منزل کا پتہ بتا دے پروردگار نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری کامیابی کس چیز میں ہے ہم سرخرو کب ہو سکتے ہیں ہماری سعادت اور فلاح کس چیز میں ہے اس کی جانب بھی ہماری رہنمائی کی چنانچہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ تیری سعادت اور فلاح کس چیز میں ہے جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے اس کی حقیقت سے خالق سے بہتر کون واقف ہو سکتا ہے جو مشین جس نے بنائی ہے اس مشین کا کون سا پرزا کس کام کا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہے ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری سعادت، تمہاری کامیابی، تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے. تمہاری بھلائی یہ ہے کہ اپنا رخ، پوری توجہ اپنی موڑ دو دین حنیف کی طرف، دین یکتا پرستی کی طرف، دین توحید کی طرف. کیوں موڑ دو؟ دلیل بھی بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کیونکہ ہم نے اس دین کو اسی فطرت کے مطابق بنایا ہے جو فطرت ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اور فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی ممکن ہے، ہر چیز میں انقلاب کا تصور کیا جا سکتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت نہیں بدلتی ہے. جب فطرت نہ بدلے گی تو جو دین مطابق فطرت بنا ہے اس میں بھی تبدیلی کی گنجائش نہ ہوگی. ذالک الدین القیم، وہ دین جو مطابق فطرت ہو وہی سچا دین ہے، وہی سیدھا دین ہے، وہی مستحکم دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے، انہیں دین کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ دین کیا ہے. وہ دین کو ثانوی حیثیت دے بیٹھے ہیں، اس کی بنیادی حیثیت سے انہوں نے خارج کر دیا ہے اسے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ دین تمہاری فطری تمہارے فطری تقاضوں کی تکمیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اے کاش اگر لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا تو دین کے ساتھ وہ برتاؤ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، وہ بھی یہ جو ہے دینداروں کی طرف سے، جنہوں نے دین کو اپنایا ہی نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جنہوں نے دین کو اپنا لیا ہے، قائل ہیں دین کے، آپ کا دین اسلام، آپ کون؟ مسلمان. بیان کرتے ہیں نا اپنے کو، کافر نہیں کہتے، دہریہ نہیں کہتے اپنے کو، یہودی نہیں کہتے اپنے کو، عیسائی نہیں کہتے، ہندو نہیں کہتے. کہہ دے تو غصہ ہو جائیں گے، لڑ پڑیں گے. اگر کہتے کہ آپ ہندو ہیں تو کہیں گے آپ کے باپ ہندو ہیں، برا لگ گیا نا. کیوں برا لگ گیا بھائی؟ یہاں مسلمان ہیں، ان کی گفتگو ہو رہی ہے. مسلمان ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں، لیکن اسلام کو ضابطۂ حیات ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک رسم و رواج کی حد تک ٹھیک ہے، عید کی نماز پڑھ لیں گے، مسلمان ہیں، عید کی نماز پڑھ لیں گے، ہو گئے مسلمان. پورا جو نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں. نہ سنجیدگی سے عقیدے کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باپ دادا نے سکھا دیا تھا بچپن میں اصول دین پانچ، رٹ لیا اصول دین پانچ. اول توحید، توحید ہے کیا چیز؟ نہیں پتا. دلیل توحید کیا ہے؟ نہیں معلوم. حقیقت توحید کیا ہے؟ نہیں پتا. مراحل توحید کیا ہے؟ نہیں پتا. آثار توحید کیا ہے؟ نہیں جانتے. دوسرا یہ جو عدل، کیا مطلب عدل کا ہے؟ اس سے بھی واقف نہیں ہے. سارے کے فقط رٹنے کی حد تک ہیں. دین عقائد میں بھی سست، عمل کا جو مرحلہ آیا اس سے زیادہ سست، اور اخلاق کے میدان میں تو بالکل ہی سست. تھوڑے بہت نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اخلاقی، اسلام کے جو اخلاقی اقدار ہیں، اخلاقی ویلیوز ہیں، اس کو تو ہم نے نہ خود اپنایا نہ دنیا کے سامنے پیش کیا. حالانکہ اخلاقی ویلیوز اور اخلاقی اقدار وہ ہیں کہ پیغمبر فرماتے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی ہوں اخلاقی ویلیوز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. ہم نے ہمیشہ دین کو حاشیے پہ رکھا ہے، ثانوی حیثیت دی ہے دین کو. جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بات تو ہی سمجھ میں آتی ہے نا، جب ٹکراؤ ہوتا ہے نارمل حالات میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بات تو ہی ہوتی ہے. اگر صبح کو اٹھ گئے ہیں، رات میں اچھی طرح سے سو لیے ہیں، اب نیند آ ہی نہیں رہی، بستر سے اٹھ گئے، نماز پڑھ لیا، کوئی مشکل تو نہیں ہوتی ہے. مشکل تو وہاں ہوتی ہے کہ جب رات میں دیر سے سوئے ہیں، نیند دیر سے آئی ہے، ابھی آنکھ لگی ہے کہ مؤذن نے اللہ اکبر، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل کا نعرہ مؤذن کی طرف سے آ گیا. مشکل وہاں پتا چلتا ہے. مولا علی فرماتے کہ یعرف اقدار الرجال فی تقلب الاحوال, اگر انسان کو پہچاننا ہے تو بدلتے ہوئے حالات میں انسان کو پہچانو. بحرانی حالات جب آ جاتے ہیں نا تب انسان پہچانا, نارمل حالات میں نہیں پہچانا جاتا انسان. ایک دفعہ یہ جو ہے لندن گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, تو لندن والوں کا اخلاق بڑا مشہور ہے, بڑے با اخلاق ہوتے ہیں لندن والے. ٹیوب اگر آگے اگر آپ کا قدم بڑھ گیا ہے ٹیوب میں سوار ہونے کے لیے, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے بسم اللہ پہلے آپ. لکھنؤ والوں کے لیے مشہور ہے پہلے آپ, لیکن لندن والوں کا پہلے آپ جو لکھنؤ سے بھی آگے ہے. کبھی کوئی دھکا دے کر کے ٹیوب میں سوار نہیں ہو جائے گا. تو کہا جاتا ہے دیکھیے صاحب ہمارے یہاں ہے کہ کیا نہ بچے کا خیال, نہ بوڑھے کا خیال, نہ عورت کا خیال, پہلے ہم بیٹھیں گے, دھکا دے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا دیکھتے تھے واقعی بات تو صحیح لگتی تھی, سڑک کوئی پار کرنا چاہ رہا ہے, گاڑی آ رہی, گاڑی فوراً رک جائے گی, بسم اللہ آپ سڑک پار کر لیجیے. سنتے تھے, سن کے خاموش ہو جاتے تھے, مگر ظاہراً اللہ کو ہماری جو ہے مدد کرنا مقصود تھا, اس میدان میں ہمیں سرخرو کرنا تھا. اتفاق سے تیل کارخانے میں ہڑتال ہو گئی. اب جو ہڑتال ہو گئی تو پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول اور گیس کی جو ہے وہ کمی ہو گئی, شارٹیج ہو گئی, لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں, دو دو کلومیٹر تک کی لائنیں لگ گئیں. حالات بدل گئے نا, یہ جو ہے بحران آ گیا. پہلے یہ تھا کہ فوراً پہنچے, ایسے بارے ٹیوب معلوم اگر ایک چھوٹ بھی گئی تو دو منٹ کے بعد پھر آ جائے گی. اب تو چھوٹنے والی نہیں ہے, جب تک دروازہ بند نہیں ہو جاتا پہنچنے کہاں جانے والی ہے. اب اگر پہلے بیٹھ جائیں تو ہمارے جانے میں حرج, اور اگر چلی بھی گئی گاڑی تو دو منٹ کے بعد پھر آ جائے گی. ہمارے ہاں جیسا تو نہیں ہے نا کہ آدمی جو ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے یہ جو ہے لٹکتے ہوئے چل رہا ہے بےچارا, ہوگا کہیں ایک بس چھوٹ گئی تو آدھے گھنٹے تک دوسری بس نہیں ہے. اسٹرائک ہو گئی, دو دو کلو میٹر لمبی لائنیں لگ گئی. اب جو کل کہتے تھے پہلے آپ, اب ان کے ہو گیا پہلے میں. گالیاں دینے لگے ایک دوسرے کو, خاص طور سے باہر والوں کو, جانے یہ کہاں سے آ گئے, ان کی وجہ سے ہماری لائن لمبی ہو گئی ہے, ہمارا ٹائم زیادہ جا رہا ہے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ لندن والوں کا اخلاق بہت اچھا ہے. اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک انسانی اخلاق ہوتا ہے اور ایک بھیڑیے والا اخلاق ہوتا ہے. بھیڑیے کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بھیڑیا کسی پہ حملہ نہیں کرتا ہے, حملہ اسی وقت کرتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے. فرق یہ ہے, اگر اخلاق انسانی ہے, انسان چاہے بھوکا ہوگا مگر کبھی کسی پہ حملہ نہ کرے گا. حالات کیسے بھی ہو جائیں, اخلاق اگر سیکھنا ہے تو در اہل بیت پر آؤ, اخلاق سیکھنا ہے در امیر المومنین پہ آؤ, وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اپنا بچا ہوا کھانا کسی کو دے دینا یہ سخاوت اور ہے, خود بھوکے رہ کر کے اپنے آگے کی روٹی کسی سائل کو دے دینا یہ اور سخاوت کہلاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو یعرف اقدار الرجال فی تقلب الاحوال, بدلتے ہوئے حالات میں انسان پہچانا جائے. کتنے بڑے دیدار ہیں پتا اس وقت چلتا ہے جب دنیاوی مفادات دینی اقدار سے ٹکرا جائیں. وہی جو ہوا سنساٹھ میں ہوا, جس کو مولا نے فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لعقن علی السنتہم یحوتونہ ما درت معیشہم اذا محصو بالبلاء قل الدینون. جب امتحان کا موقع آتا تو دیندار کم رہ جاتے. مزہ تو وہاں ہے, حکم خدا آ گیا, ہماری خواہش حکم خدا کے خلاف ہے, دل ہمارا کچھ اور چاہ رہا ہے, ہمارا دل کچھ اور چاہ رہا ہے. حکم خدا ہے اٹھو نماز کے لیے, دل کہتا ہے سو جاؤ, دل نہیں کہہ رہا اٹھنے کو, تھکے ہوئے ہیں, نیند پوری نہیں ہوئی ہے. حکم خدا ہے, اذان ہو رہی ہے, اول وقت نماز کا آ گیا, دل کہہ رہا ہے وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, ورلڈ کپ ہے, دیکھ تو لیں, ہمارے محبوب ٹیم جو ہے اس وقت کھیل رہی ہے اور سنچری بننے والی ہے, بن جائے سنچری تو اٹھیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ فٹ بال کا میچ آ رہا ہے, ورلڈ کپ ہے, 90 منٹ ڈٹے بیٹھے ہوں میں, نماز کا وقت آئے, ابھی تو بہت وقت ہے, ابھی تو بہت وقت ہے. یہ بہت وقت کا تصور, آپ اگر حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیں, نہ جانے کہاں سے ہمارے تصور آ گیا کہ بہت وقت ہے. اگر 1:05 کے اوپر زوال کا وقت ہے اور غروب ہے مثال کے طور کے اوپر 6:30, غروب 6:30 ہے, یہ 1:05 سے لے کر کے 6:30 تک کا وقت مجبوروں کے لیے ہے, معذوروں کے لیے ہے. فرض کیجیے کہیں پہ کام کرتے ہیں کسی کمپنی میں, چھٹی نہیں ملے گی ان کو, اور اگر اس نوکری سے ہٹا دیے گئے تو دوسری نوکری بھی نہیں ملنے والی ہے, بھوکے مریں گے. ہاں ایک دفعہ یہ کہ یہاں کے اوپر 5,000 مل رہا ہے, دوسری بار میں 4,000 ملے گا. یہاں پہ نماز کی چھٹی نہیں ہے مگر وہاں نماز کی چھٹی ہے, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 1,000 قربان, پتا تو وہیں چلے گا نا. تو یہ جو فرصت دی گئی ہے, موقع دیا گیا ہے کہ آپ 1:05 سے لے کر کے 6:30 تک نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ مجبوروں کے لیے ہے. ورنہ جو حدیثیں ہیں اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اصل نماز اول وقت کے لیے ہے. میں صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس حدیث کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب میں نقل کیا اور کولینی نے کافی میں نقل کیا. ہماری چاری کتابیں اہم مانی جاتی ہیں نا, صحیح تو ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ چار کتابیں وہ ہیں جو ہمارے ہاں بہت ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں, تہذیب, استفسار, یہ جو ہے من لا یحضر الفقی اور کافی, ان چار میں سے دو میں یہ حدیث موجود ہے, بہت اہم حدیث. حضور فرماتے ہیں کہ امتی علی اربعۃ اصناف, میری امت نماز کے سلسلے میں 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. 4 قسم کے لوگ ہیں نماز کے سلسلے میں, 5واں نہیں ہے. صنفون یصلون وہم عن صلاتہم ساہون, ایک گروہ وہ ہے جو نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے, کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں, پڑھ لیں گے ابھی تو ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں, ابھی تو جو ہے میٹنگ چل رہی ہے, ابھی تو کھانا کھا رہے ہیں, ابھی تو فلاں دوست بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے سامنے کیسے اٹھ کے چلے جائیں, ابھی تو ابھی تو ابھی تو جب سورج ڈوبنے لگے گا تو جلدی جلدی اٹھ کر کے نماز ادا کر لیں گے. دیکھیے یہ بڑی عجیب حدیث ہے, آج اگر ہم کوئی بات ممبر سے کہتے ہیں تو آپ کو حق ہے پوچھنے کا کہ آپ نے کہاں سے کہا, ہے نا, دلیل کیا آپ کی, اور ہم دلیل میں یا قرآن کی آیت پیش کریں گے یا پیغمبر کی حدیث یا ائمہ کے ارشادات, یہی ہے نا, یہی 3 چیزیں ہیں. اور یا یہ جو ہے ان مراجع نے جو ائمہ اور قرآن مجید کے ارشادات سے جو دین کو سمجھا ہے پیش کیا ہے فتوے کی شکل میں, وہ پیش کریں گے, یہی ہے دین. لیکن پیغمبر اگر کوئی بات کہتے ہیں تو پیغمبر سے کیا آپ دلیل مانگیں گے؟ امام نے اگر کوئی بات کہی آپ امام سے دلیل مانگیں گے؟ نہیں نہ مانگیں گے دلیل, خود وہ خود دلیل ہیں, پیغمبر کا فرما دینا ہی دلیل ہے, امام کا کہہ دینا ہی دلیل ہے, ان سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے, پیغمبر نے اپنے ہر جملے کے لیے قرآن سے دلیل پیش کی ہے, کتنا اس سے کام آ گیا. حضور فرماتے صنفن یصلون, ایک گروہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے, وہم عن صلاتہم ساہون, نماز تو پڑھتے ہیں مگر اول وقت نماز نہیں پڑھتے, پڑھ لیں گے ابھی کیا جلدی کا ہے کی ہے. خوب ان کا انجام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے فلہم الویل, ان کے لیے ویل ہے. ویل کا ترجمہ عام طور سے جو اردو میں کیا جاتا ہے دیکھیں وائے ہو, لیکن رسول فرماتے ہیں ویل کیا چیز ہے, پیغمبر نے فرمایا, فرماتے ہیں ول ویل اسم درکت من درکات جہنم, جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے ویل, وائے وائے نہیں ہے. فلہم الویل، نماز بھی پڑھیں گے جہنم میں بھی جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں. پھر پیغمبر دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں. نماز کا وقت آ گیا، پھر کوئی چیز اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی ہے. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز سے نہ کہو کہ ابھی ہمیں کام ہے، کام سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہے. سب کام بند، سب رک گیا. پہلے ہی سے پلان اس طریقے سے کریں کہ نماز کے وقت تک سارا کام، دکان اگر ہمارے پاس ہے نماز کے وقت دکان بند. البتہ یہ منظر ہمیں کہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں نہیں ہم کو دیکھنا چاہیے تھا وہاں دیکھنے کو ملتا ہے یہ منظر، لیکن جہاں دیکھنے کو ملنا چاہیے. فرماتے یہ ہو گئی ایک قسم، نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی ہے، اول وقت نماز نہیں پڑھتے، تاخیر کے ساتھ نماز پڑھتے. سین فون یصلون احیانا ولا یصلون احیانا، ایک گروہ وہ جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، گنڈے دار نماز، صبح کے پڑھا، زہر کی چلی گئی، زہر کے پڑھ لیا، مغرب کی نہیں پڑھی، جو جب آ گیا موڈ تو پڑھ لیا، جب موڈ آ گیا تو پڑھ لیا. ان کا کیا انجام ہوگا؟ پیغمبر فرماتے فلہم الغی، ان کے لیے غیر ہے. غیر کیا چیز ہے؟ اسم درکت من درکات جہنم، جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام غیر ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ جو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے. پھر قرآن کی آیت پیش کیا، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فخلف من بعدہم قوم اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ان لوگوں کے بعد ایک ایسی قوم آئی، تذکرہ اچھے لوگوں کا، اچھے لوگوں کے بعد ایک ایسی قوم آئی، کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. صبح کے نہیں پڑھا تو نماز کو ضائع کر دیا نا، مغرب کے نہیں پڑھا تو نماز کو ضائع کر دیا. کیوں ضائع کیا؟ وتبع الشہوات، خواہش نفس کے اتباع میں، دل نے نہیں چاہا بھی پڑھنے کے لیے، حکم خدا آ گیا، مؤذن اذان دے رہا ہے، ابھی جی دل نہیں چاہ رہا، نہیں ابھی جو ہے موڈ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے، ابھی بہت تھکے ہوں میں، بہت تھکے چلے آ رہے ہیں، بہت تھکے چلے آ رہے ہیں، ابھی کھانا رکھ دیا تو کھانا شروع کر دیں گے، نماز کے لیے ابھی تھکے ہوں میں، فلاں کام باقی ہے، فلاں سے بات کرنا باقی ہے. اضاء الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا. کیا سوف یلقون غیا، انہیں ایک دن غی میں ڈالا جائے گا. غی کیا ہے؟ جہنم کا ایک طبقہ. دو گروہ ہو گیا، تیسرا گروہ وصنفون لا یصلون ابدا، اصل نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت بھی نماز پڑھ کے نہیں دیتے. ان کا انجام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں فلہم السقر، ان کا ٹھکانہ سقر میں ہے. یہ سب جہنم کی طبقات ہیں، ویل سے زیادہ سخت ہے غی، غی سے زیادہ سخت ہے سقر. فلہم السقر، اس کے بعد قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں پیغمبر، پھر دلیل میں عرض کیا کہ پیغمبر محتاج دلیل نہیں ہے، لیکن بات کو انتہائی مضبوط بنانے کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل وفی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت میں رہنے والے جنتی جب جہنمیوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو پہچان تو لیں گے نا، تو اپنے ہی محلے والا ہے بھائی، تو اپنے ہی ساتھ اسکول جاتا تھا، کاروبار میں بزنس میں ہم دونوں ساتھ جایا کرتے تھے، کھیلتے ساتھ تھے ہم، کھانا پینا ساتھ میں تھا، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی فیملی کے ہیں. ارے وہ بجائے یہاں آنے کے وہاں کہاں چلا گیا؟ دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، اس کو تو یہاں آنا چاہیے تھا نا، وہاں کیسے چلا گیا؟ وہ سقر میں. پوچھیں گے ان سے، بھائی اب تم ہی بتاؤ کہ ریزن کیا ہے، تو اندازہ لگا کے کیا کریں گے، گمان سے تو کام نہیں چلتا. سوال کر رہے ہیں، وفی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم سقر میں کیسے آ گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہنچنے کے بعد اب جھوٹ اٹھ کر کوئی فائدہ تو رہ نہیں آتا، اب تو وہاں تو بڑے سے بڑا جھوٹا بھی اب یہ جو سچی بولتا ہے نا، اب تو کوئی سب کچھ سامنے آ گیا ہے نا نگاہوں کے، اب دھوکے والی زندگی ختم ہو چکی ہے، فریب کی زندگی ختم ہو چکی ہے. ما سلککم فی سقر، قالو، چار دلیلیں بیان کی ہے، سنیے غور سے، بہت اہم آیت ہے یہ، المدثر سورے کی آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. قالو لم نکو من المصلین، پہلا سبب کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بالکل ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا. دوسرا ریزن کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُونُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں، فقیروں، ناداروں، محتاجوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے تھے، خود کھا لیتے تھے، دوسروں کو کھلاتے نہیں تھے. یاد رکھیے اسلام کے دو اہم ستون ہیں، دو اہم ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون بھی اگر کم ہو گیا تو عمارت اسلام کی گر جائے گی، بیٹھ جائے گی. پہلے ستون کا نام ہے عبادت خدا، دوسرے ستون کا نام ہے خدمت بندگان خدا. نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام اسلام ہے، نہ خدمت بندگان خدا کے بغیر اسلام اسلام ہے. اسلام اسی وقت اسلام ہوگا جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں. صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام، بہت اہمیت ہے نماز کی، مگر تنہا نماز اسلام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جہاں نماز ہے وہیں خدمت خلق ہے. آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں ہزار رکعت نمازیں پڑھتے ہیں وہاں سینکڑوں خاندانوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، سینکڑوں خاندان کی کفالت بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے کفالت کرتے تھے جن کی کفالت کر رہے ہیں انہیں پتا بھی نہیں کہ ہمارا کفیل ہے کون. شہادت کے بعد جب آزوقہ آنا بند ہو گیا تو پتا چلا، چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام جن کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ لقب ہی پڑ گیا زین العابدین، سید سجاد، سید الساجدین، یہ جو ہے ذوالصفنات، یہ سارے القاب وہ ہیں جو عبادت ہی پہ دلالت. اور مزے کے بعد ہے یہ سارے القاب غیروں نے دیے ہیں، اپنوں نے نہیں دیے ہیں. یعنی ان القاب کی جب تاریخ آپ پڑھتے ہیں یہ سارے القاب وہ ہیں جو برادران اہل سنت کی طرف سے دیے گئے ہیں امام کو، دوستوں نے نہیں دیا کہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ تو مبالغے والی یہ چیزیں نہیں ہیں. جس کی عبادت کا یہ عالم ہے اس کے خدمت خلق کا عالم یہ ہے کہ امام سو خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، وہ جو مانگے نہیں آتے تھے جن کو خود امام جا کے پہنچاتے تھے، وہ بھی غلاموں کے ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، کنیزوں کے ذریعے نہیں بھیجتے تھے، رات کی تاریکی میں اپنے کاندھوں پہ لاد کے لے جاتے تھے. امام کی شہادت کے بعد جب پانچویں امام یہ جو ہے غسل دینے لگے تو فرماتے ہیں کہ جہاں توق کا نشان تھا، جہاں زنجیروں کا نشان تھا، وہیں میرے بابا کے پشت پر بوریوں کے اٹھانے کا بھی نشان تھا. ایک دو بوری تھوڑی اٹھائی تھی، وہی سید سجاد جس کے بارے میں ہے کہ شب روز رویا کرتے تھے. شاید بعض لوگ سوچے کہ امام کو رونے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، گریا اپنی جگہ پر، عزاداری اپنی جگہ پر، غم اپنی جگہ پر، اسلام کے تعلیمات پر عمل اپنی جگہ پر ہے. جاتے تھے دروازے کو کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، جیسے ہی آہٹ ہوئی وہ آ رہا ہے مالک مکان، سامان کو رکھا اور آگے بڑھ گئے. وہ آتا تھا، آنے کے بعد دروازہ کھولتا تھا، دیکھتا تھا کہ سامان رکھا ہے، آٹا رکھا ہے، کھجور رکھی ہوئی ہے، گوشت موجود ہے، لکڑی موجود ہے، ایندھن موجود ہے، لانے والا نہیں ہے، آگے بڑھ جاتے تھے. حتیٰ غلاموں کے ذریعے نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ امام، دیکھیے جب انسان کسی سے کچھ لیتا ہے تو لینے والے کو شرمندگی تو ہوتی ہے نا، شرمندگی تو ہوتی ہے. امام وہ شرمندگی کے آثار جو چہرے پہ ظاہر ہوتے تھے ان آثار کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کرامت نفس بہت بڑا سرمایہ ہے. خدا نہ کرے کوئی انسان اپنی نگاہوں میں گر جائے، کوئی انسان عزت نفس سے محروم ہو جائے. بہت بڑی محرومی ہے عزت نفس سے محروم ہو جانا. لہذا غلاموں کو بھی نہیں دیتے تھے، کیا پتا غلام کسی دن کہہ دے ارے تم کیا بولتے ہو، ہمارے امام ہیں تمہارا خرچہ پورا کرتے ہیں. غلاموں کو پتہ بھی نہ چلے کہ امام کہاں لے جاتے. تو جرم کیا ہے ان کا، کیوں یہ جہنم میں آئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک جرم. ولم نکو نطعم المسکین، دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. تیسرا جرم سنیں گے، کنا نخوض مع الخائضین، ہم نے ان لوگوں سے دوستی قائم کر رکھی تھی، ان سے ہمارا یارانہ تھا، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا جو دین خدا کا مذاق اڑاتے تھے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ دین خدا کے بارے ہیں، یار کہاں کا جنت تو کہاں کا جہنم، یہ مولویوں کا ڈگوسلا ہے. مولویوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے نماز اور روزہ اور پتہ نہیں کیا کیا نکال دیا ہے. اگر نماز نہ ہوتی تو یہ نماز پڑھانے کے لیے کون بلاتا ہے انہیں؟ انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے سب، کوئی نماز نماز کچھ نہیں ہے. دین خدا کا مذاق اڑانے والے کچھ ہوتے ہیں اور کچھ ان کی بزم میں چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، خود مذاق نہیں اڑاتے. ان کا جرم یہ نہیں ہے کہ یہ مذاق اڑاتے تھے، نہیں. کنا نخوض مع الخائضین، ہم دین خدا کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. دین کا مذاق، خدا کا مذاق، پیغمبر کا مذاق، امام کا مذاق، اہل بیت کا مذاق، اور چپ چاپ دیتے رہتے جی ہم تو لیبرل ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ان کا خیال وہ ہے امام کے بارے میں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، بولنے دیجئے بھائی. ٹھیک ہے وہ، اب کسی کے منہ پر ارے بھائی آپ روک نہیں سکتے، ہٹ تو جاؤ وہاں سے، وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے. بڑے لیبرل ہو تم، بڑے تم آزادی پسند ہو. اگر تمہارے باپ کے بارے میں کوئی اونچی سیدھی بات کرے، تمہارے بارے میں کرے، تمہاری بیوی کے بارے میں کرے، سنو گے بیٹھ کے؟ پھر تو آستینیں الٹ جاتی ہیں نا. تمہارے باپ کے بارے میں کہے تو آستین الٹ گئی، اب آزادی ختم، فریڈم آف اسپیچ ختم. اور امام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں بیٹھے سنتے رہے. ٹھکانا کہاں ہے؟ سقر. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ان برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم عملاً قیامت کا انکار کرنے لگے. ایک تو ہوتا ہے زبان سے انکار، ہم قیامت کو نہیں مانتے، ایک یعنی زبان سے تو کہتے ہیں پانچویں قیامت، اصول دین پانچ، پانچویں قیامت مانتے ہیں، لیکن زندگی میں عمل ایسا ہے کہ جیسے قیامت پر یقین ہی نہیں ہے. آخر دیکھیے، انسان کے عمل سے عقیدے کا پتہ چل جاتا ہے، عمل عقیدے کا ترجمان ہوتا ہے. جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل. عقیدے سے مراد وہ جو دل میں ہے، وہ جو زبان پہ ہے نہیں. زبان والے کو عقیدہ نہیں کہا جاتا، عقیدہ عقد گرا، وہ نظریہ جو آپ کے دل و دماغ سے بندھ جائے. جو نظریہ دل و دماغ سے بندھ جائے اسے کہتے ہیں عقیدہ. جو زبان سے کہا جائے وہ عقیدہ نہیں ہے. اگر زبان دل کا ساتھ دے تو ایمان، اگر زبان دل کا ساتھ نہ دے اسی کا نام ہے نفاق. اسی کو نفاق کہتے ہیں. ہمیشہ عقیدہ جو ہے، ہمیشہ عمل تابع عقیدہ ہے. مثال میں اکثر دیتا ہوں ممبر سے کہ عزیزو، ایک خاتون ہے جو شادی میں گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے جب خواتین شادی میں جاتی ہیں جو اتنا زیور اوور ہے سب ہوتا ہی اسی دن کے لیے ہوتا ہی ہے، وہ سب پہن ہون کر کے واپسی ہوئی، شادی سے واپس آئی، گھر کے اندر آنے کے بعد اپنی سینڈل اتاری انہوں نے اور زیورات کو اتارا. سینڈل کہاں رکھتی ہیں اور زیور کہاں رکھا جاتا ہے؟ سینڈل دروازے کے پاس اور زیورات سیف میں، تجوری میں. کبھی الٹا ہوا آج تک؟ کبھی الٹا ہوا آج تک؟ بھولے سے سے کبھی ہو جائے کہ سینڈل لے آ کر کے سیف میں رکھ دیں اور جیولری جو ہے وہ دروازے کے پاس چھوڑ دیں؟ کبھی نہیں نہ ہوتا ایسا. وجہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ. جوتی معمولی قیمت کی، پھر خرید لیں گے، لیکن زیورات اگر چلے گئے، اولاً تو چوتھی کون لے جائے گا، لیکن زیور ہر ایک کی نظر پڑ سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں زیورات کو سیف میں رکھیں گے، اور سینڈل کو جو ہے یہ دروازے کے پاس، کبھی بھی اس کا الٹا نہیں ہوتا ہے۔ 20 منزلہ عمارت پر سے اگر کودیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے، یہ عقیدہ ہے نا کہ اگر 20 منزلہ عمارت پر سے کود گئے موت پکی ہے، ٹھیک؟ کبھی کودیں گے؟ اگر آپ ہوش و حواس میں ہیں۔ اچھا کوئی کہہ کے شاید سیکھے، مولانا صاحب آپ کو $1,000,000 دیں گے، زندگی بھر مجلس پڑھیں گے تو $1,000,000 نہیں حاصل کر سکتے، $1,000,000 لے لیجیے کود جائیے۔ کودیں گے؟ نہیں کودیں گے۔ کیوں نہیں کودیں گے؟ ٹھیک ہے، پتا ہے کہ کودنے کے بعد لینے کے قابل ہی نہیں بچیں گے، لے گے جس سے، دے گا کون؟ اچھا اگر کوئی آ جائے اور اس کے پاس یہ جو ہے پستول ہے، کودو ورنہ گولی مار دیں گے، کودیں گے؟ پھر بھی نہیں کودیں گے، کیونکہ معلوم ہے کودیں گے تو موت ہے، یہ پتا نہیں مارے گا کہ نہیں مارے گا۔ یہاں تو پھر بھی بچنے کا چانس ہے، وہاں تو چانس ہی نہیں ہے۔ لاکھ دھمکی دیا کرے، پھر زیادہ سے زیادہ مار ہی دے گا، تو مرنا یہاں بھی ہے، مرنا وہاں بھی ہے۔ وہاں کود کے مریں گے، کہیں گے جو ہے بزدل تھا، خودکشی کر لی، یہاں مریں گے تو شہید کہلائیں گے، نہیں کودیں گے۔ اچھا مذاق لوگ اڑائیں، سارا مجمع اکٹھا ہو جائے، مولانا تو بڑی شجاعت کی باتیں کرتی تھی، اتنے بزدل نکلے، ان کو دیکھو بنا میں کو دیکھو، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں، کود جائیں گے۔ ارے جو مجمع ابھی ہے وہ کیا، 10 گنا مجمع بھی آ جائے شور کرے کبھی جو کودنے والے ہیں۔ عام طور سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کے 3 ہی اسباب تو ہوتے ہیں، یا لالچ، یا خوف، یا کہ لوگ کیا کہیں گے، 3 ہی سبب ہوتا ہے۔ اگر انجام کا یقین ہوتا ہمیں کہ گناہ کا انجام کیا ہوگا، قیامت کے اوپر اگر بھروسہ ہوتا، اگر جنت و جہنم پہ یقین ہوتا، تو ناممکن تھا کہ ہم گناہ کرتے۔ بڑے سے بڑا لالچ بھی ہم سے گناہ نہیں کروا سکتا تھا، بڑی سے بڑی دھمکی بھی ہمیں گناہ پر مجبور نہیں کر سکتی تھی، لاکھ دنیا مذاق اڑائے ہم کبھی بھی گناہ نہ کرتے۔ چنانچہ پیغمبر کی حدیث ہے، لو کن تم تو قیدون بخیر الاخرت و شر حال آثر تم طلب الاخرہ، اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان پر ویسے ہی یقین ہوتا جیسے تمہیں دنیا کے نفع اور نقصان پر یقین ہے، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا تم ہمیشہ آخرت کو مقدم رکھتے۔ 4 دن کی زندگی کی تو حفاظت کر لیتے، وہ ہمیشہ کی زندگی؟ ہم تو 4 دن کی زندگی کی تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے نا۔ تو اگر عقیدہ ہوتا تو بہت دفعہ یہ ہے کہ یوں تو ہے عقیدہ، زبانن ہے، عملن نہیں ہے۔ عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ جہنم ہے ہی نہیں۔ جتنے آسانی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جتنی آسانی سے ہم غیبت کرتے ہیں، جتنی آسانی سے ہم تہمت لگاتے ہیں، اگر واقعاً ہمیں احساس ہو جاتا کہ غیبت کی کیا سزا ہے، کیا عذاب ہے اس کے لیے، تہمت کی کیا سزا ہے، کیا عذاب ہے اس کے لیے، تو کبھی یہ کام نہ کرتے۔ ایک عالم دین کاروباریوں کے مجمع میں تقریر کر رہے تھے، بزنس مین، دکاندار سب بیٹھے ہوئے تھے، موعظہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جملہ کہا کہ دیکھو ہوشیار رہنا، کوئی پردیسی تم لوگوں کو دھوکھا دے کے نہ چلا جائے۔ سب ہنسنے لگے، آپ کیا بات کرتے ہیں، پردیسی ہمیں دھوکا دے گا؟ ارے ہم پردیسی کو دھوکا دیتے، کو ہمیں دے گا؟ کسی بھی شہر میں کوئی نانجان آدمی اگر آ جاتا ہے مارکیٹ میں خریداری کے لیے، تو عام طور سے بےچارا ٹوپی پہنی کے نکلتا ہے وہاں سے، اس کو نہیں نہ معلوم، ریٹ نہیں معلوم، یہاں کیا ہے، یہ سامان کتنے کا ہے، 5 روپے کا ہے کہ 10 روپے کا، کوئی پتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 5 روپے کا سامان دکاندار نے کہا 50 روپے، تو بڑا ہوشیار بننے کے لیے کچھ مول بھاؤ کرے گا، 30-40 روپے میں لے کے چلا آئے گا، اور خوشی خوشی کہے گا بھی وہ 50 کہہ رہا تھا، میں نے تو 30 ہی دیا اس کو، اور تھا کتنے کا، وہ 5 روپے کا سامان تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ پردیسی تمہیں دھوکا دے کے چلے گا۔ قبلہ آپ کو کاروبار کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پردیسی کیا دھوکا دے گا، پردیسی کو تو ہم دھوکا دیتے ہیں۔ کہا میں یہی تو تم سے کہہ رہا ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پردیسی مسافر تمہیں دھوکا دے کے چلا جائے. کہ پھر وہی اپنی بات کہہ رہے ہیں. کہ ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر فقط یہی دنیا ہوتی, اگر قیامت کا دن نہ ہوتا, اگر آخرت نہ ہوتی, اگر حساب و کتاب نہ ہوتا, اگر خدا کی عدالت نہ ہوتی تو تم نے دھوکا دیا اسے. لیکن سنو اللہ کی عدالت بھی ہے, قیامت کا ایک دن ہے جس دن سب کا حساب ہوگا. جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جن کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, سب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. جس کو تم نے 5 روپے کا سامان 30 روپے میں بیچا تھا, 25 روپیہ زیادہ لے کر کے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آیا, خدا یا مجھے انصاف چاہیے, میں ناواقف تھا, میں اناڑی تھا, میں نہیں جانتا تھا کہ ریٹ کیا ہے, انہوں نے 5 روپے کا سامان مجھے 30 روپے میں بیچا ہے, مجھے اپنا 25 روپیہ چاہیے, مجھے اپنا 25 روپیہ چاہیے. تو کیا کہے گا پروردگار, دو بھائی ان کے دو 25 روپے, اب 25 روپے کہاں سے لائیں, وہاں تو روپیہ ہے نہیں. جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا, وہ لکھا رہتا کہ یہ سامان لے جانا جہاز میں منع ہے, چاقو لے جانا منع, پچیس لے جانا منع, تیل لے جا, یہ سب چیزیں ہیں نا, منع 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 منع. ایسے ہی جب آخرت کی پرواز پہ سوار ہوتے ہیں نا, وہاں بھی لکھا ہے سونا منع, چاندی منع, ڈالر منع, پاؤنڈ منع, روپیہ منع, دینار, یہ سب چیزیں نہیں کہہ سکتی نا, منع وہاں تو ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب ہے, یہ جو ہے بینکرپسی فائل کرنا پڑے گی؟ نہیں نہیں, وہاں بینکرپسی نہیں ہے, وہاں حل موجود ہے. لاؤ 25 روپے دو, کہ یا اللہ 25 روپے تو نہیں ہے. اچھا اسی ساتھ تم حج کرنے گئے تھے نا, کہاں گئے تو تھے, کبھی پھر حج کا ثواب ان کو دے دو. حج کتنے میں گئے, ہمیں یہاں کا نہیں پتا, ہمارے ہندوستان میں 3.5-3.75 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے, محنت الگ سے. یا اللہ 3.5 لاکھ کہاں, ہاں اور کیا کیا ہے تمہارے پاس اور دینے کو, 25 روپے ہے تمہارے, 25 روپے تو نہیں ہے, تو 25 روپے نہیں ہے تو حج کا ثواب ہی نہیں دو. بتاؤ کس کو دھوکا ہوا, جس کو تم نے اس کا 25 روپیہ لیا تھا, 25 روپے کے بدلے میں تمہیں 3.5 لاکھ روپے والا حج دینا پڑا, تمہیں دھوکا ہوا یا اسے دھوکا ہوا؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بعض لوگ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں, اللہ کو نہیں دھوکا دیتے, خود کو دھوکا دیتے ہیں. اللہ کو دھوکا کیسے دیا جاتا ہے؟ اللہ کو دھوکا دینا ہے وہ کام جو اللہ کے لیے انجام پانا چاہیے تھا, اسے دوسروں کے لیے انجام دیا جائے, یہ اللہ کو دھوکا دینا ہے. ریا جسے کہتے ہیں نا, دکھاوا. جو کام اللہ کے لیے انجام دینا ہے قربتن اللہ ہے نا, کیونکہ ثواب کس چیز کے اوپر ہے؟ ثواب قربتن اللہ ہی پڑھتے ہیں, ورنہ ثواب تو نہیں ہے. نماز کس کے لیے پڑھنا ہے؟ قربتن اللہ. روزہ قربتن اللہ, حج قربتن اللہ, صدقہ قربتن اللہ, یہی ہے نا. لیکن اگر صدقہ ہم دینے لگے لوگوں کو دکھانے کے لیے, نمائش کے لیے, ہوتا ہے نا نماز جمعہ جہاں ہوتی ہے, آج بھی دیکھا تھا میں نے, وہ تو وہ نماز خیر یہاں تو سامنے لے کر کے نہیں آئے, ایک جگہ لیے کھڑے ہوئے تھے. ورنہ ہم لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ٹوپی یا ٹوکری یا ٹرے یا چادر وہ لے کر کے نمازیوں کے آگے چلتے ہیں. بعض بہت ہوشیار ہوتے ہیں, جیسے ہی دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب کیا نیت کیا ہے خدا جانتا ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ نماز پڑھتا ہوں میں واسطے نہ دینے چندہ کے, اللہ اکبر کھڑے ہو گئے. اب بےچارا کب تک کھڑا رہے گا, آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا بعض چندہ لینے والے بڑے ہی یہ جو دبنگ ہوتے ہیں, وہ پھر گھوم پھر کے آیا, اب کب تک پڑھیں گے نماز, کہہ رہے ہاتھ پڑھیں گے. اچھا مجبور ہو گئے دینے پر, اب جیب میں ہاتھ ڈالا, ڈھونڈا ڈھانڈا وہی ایک ڈالر نکالا, اسے مٹھی میں اچھی طرح بند کیا, بالکل ویسے ہی جیسے اسلام کا حکم ہے کہ اس طرح سے خیرات کرو کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے، بائیں ہاتھ کو، اور اتنی مضبوطی سے ڈالا چپکے سے، کسی نے دیکھا ہی نہیں کتنا ڈالا. اور اگر یہ جو ہے فنڈ ریزنگ جب ہوتی ہے، جانا پکارا جاتا ہے نا، فلاں صاحب نے اتنا دیا، اس کے بعد مت ملو، فلاں صاحب کی سلامتی کے لیے صلوات، فلاں صاحب نے 10,000 10,000 10,000، کون ہے جو آگے بڑھے گا، ہماری طرف سے 12,000. کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں تو ایک ڈالر مشکل سے جیب سے نکل رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ یہ کس کے لیے دیا ہے؟ یہ مدد، اعانت، صدقہ، جو بھی نام رکھیں گے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا نا. جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ کام غیر اللہ کے لیے انجام پا رہا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینا. قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، ان المنافقین، البتہ یہ جو ہے منافقوں کی پہچان ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دے گا. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن، اور دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے، خدا یہ ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑے سے کبھی اللہ کو یاد کر لیتے، ورنہ اللہ کو یہ یاد بھی نہیں کرتے. تو دھوکہ دینا اللہ کو کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے لیے ہے وہ غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے. اور یہ ایسا عمل ہے، یہ ریا، یہ دکھاوا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے درمیان سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. کبھی میں نے اشارہ کیا تھا، خصوصاً وہ افراد جو خدمت کا کام کرتے ہیں، یہ جو ہے سروسز دیتے ہیں، چاہے انسانی سروسز یا اسلامی سروسز، سینٹر چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، کوئی بھی کار خیر کرتے ہیں، اکثر وہ تھک جاتے ہیں. تھک اس لیے جاتے ہیں کہ عوام کی طرف سے یہ جو ہے رسپانس نہیں ملتا. عوام تو سوائے تنقید کرنے کے کچھ نہیں جانتے نا، ان کو تو فقط کیوں لے نکالنا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ کامل کام تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، بندہ کوئی ایسا نہیں سے کوئی نقص ہو ہی نہیں، وہ تو فقط اللہ ہے جو چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے جس کے اندر نقص پایا جائے، ایک عیب دکھا دو پورے قرآن میں کہیں. عام طور سے لوگ، اگر انسان کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو کبھی مایوسی، کبھی تھکے گا نہیں. دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، رسپانس ملے یا نہ ملے، ہم نے کیا ہی نہیں ان کے لیے. بھائی اخلاص کا معنی جانتے کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے اخلاص یہ ہے کہ اللہ یرید ان یحمدک علیہ الا اللہ. اخلاص یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سوا کسی اور سے تعریف کی امید نہ ہو. میں اگر مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے اگر امید آپ سے تعریف کی، تو یہ اخلاص نہیں ہے. اپنی بات کو دوسرے کی نہیں کہتا. اگر ہمیں امید اس بات کی، اگر ہمیں دیکھ لیا کہ نہیں مجمع ہمارا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، نعرے نہیں لگ رہے، اچھل نہیں رہا ہے مجمع، فوراً ہم نے گیئر بدلا، دوسرا نقطہ جو حوالے کیا تو مجمع اچھل گیا، تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اخلاص یہ ہے کہ تعریف کی امید صرف خدا سے، خدا کہے شاباش، خدا کہے شاباش، نہ کہ دوسرا کہے شاباش. اگر اخلاص نہیں، اگر ریا ہے، ریا کا انجام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لے، حضور فرماتے ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ اس بات کا خوف ہے مجھے سب سے زیادہ، الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے اس کا نام ہے شرک اصغر. شرک اکبر نہیں، شرک اکبر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ اور خدا کو قرار دیں، زبان سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، شرک اکبر سے جو باہر آ چکے ہیں. قالوا قیل یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر تو جانتے ہیں، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الریا، دکھاوا شرک اصغر ہے. وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ کام انسان بندوں کے لیے انجام دیتا. دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے حج کر رہے ہیں۔ ایک شخص مولا کائنات کے سامنے یہ جو نماز پڑھ رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، ہوتے ہیں نا بعض لوگ بڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، زبانی یاد ہوتی ہے بعض لوگوں کو، نماز شروع کیا نہیں کہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا کوے والی نماز۔ کوے والی نماز، جانتے ہیں کیا کوے والی نماز؟ ایک شخص آیا بھی سجدے میں گیا نہیں، اٹھ گیا بھی سجدے میں، سجدے کا ذکر کم سے کم کیا ہے، یا تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ایک مرتبہ سبحان ربی العلی و بحمد، یہ کم سے کم ہے نا، اس سے کم نماز نہیں ہوتی ہے، اس سے کم نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ تو لگے گا نا، بات ہوتے سجدے میں گئے نہیں، صبح کہا نہیں کہ شام ہو گئی، صبح منہ سے نکلا نہیں، سبحان اللہ کچھ تو ٹائم لگے گا۔ نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر نے کہا نقرا کا نقر الغراب، یہ کوے کی طرح چونچ مار رہا تھا، کوا ہوتا ہے چونچ، دانا چگنا ہوتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ چگتا ہے نا، چونچ نیچے گئی نہیں اٹھ گئی۔ ایسے ایک ساتھ تھے مولا کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ چکے تو مولا نے ان سے کہا کیا تم اس سے بہتر انداز میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیوں نہیں، کبھی پڑھو نا، کیوں اس طرح سے پڑھتے ہو؟ خیر وہ کھڑا ہوا بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے قاعدے سے نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ چکا تو مولا نے پوچھا یہ والی نماز اچھی ہے کہ وہ والی؟ جواب معلوم اس نے کہہ دیا، کہتا ہے وہ والی۔ کہا وہ وقت کیوں؟ کہا وہ والی میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی، یہ والی آپ کے لیے پڑھی ہے۔ وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی، عمل وہی ہے جو اللہ کے لیے انجام پائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ شرک اصغر کیا ہے، الریا، اذا جاء الناس اذا يقول الله عز وجل اذا جاء الناس يوم القيامه باعمالهم، جب قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال لے کر کے آئیں گے، یا اللہ میں نے نماز پڑھی تھی ثواب دے دے، میں نے روزہ رکھا تھا ثواب دے دے، میں نے مجلس پڑھی تھی ثواب دے دے، میں نے عزائے حسین میں آنسو بہائے تھے ثواب دے دے، میں نے ماتم کیا تھا ثواب دے دے، میں نے مجلس منعقد کی تھی ثواب دے دے، بریانی بانٹا تھا ثواب دے دے، حلیم بانٹا تھا ثواب دے دے۔ یہ امید لے کر کے سب کرتے ہیں نا، اذا جاء الناس بعمالهم، جب قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کو لے کے خدا کے پاس آئیں گے، خدا کا جواب سنیں گے کیا ہے، اذهبوا الى الذين كنتم ترعون في الدنيا، جاؤ انہی لوگوں سے ثواب مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے، هل تجدون عندهم من اجر، تمہیں وہ کوئی ثواب دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس خود ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے، خود ہی نہیں ہے، ہر انسان خود پریشان ہے۔ تو خدا کو دھوکہ دے رہے تھے، دھوکہ کس نے کھایا، ہم نے یا خدا نے؟ ہم نے دھوکہ کھایا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، کیوں تھا؟ عملاً قیامت کا انکار ہو گیا۔ اگر قیامت پہ یقین ہوتا تو کبھی ہم ریا کرتے؟ کبھی ریا نہ کرتے، کبھی دکھاوا ضائع کر رہے ہیں نا اپنا عمل، کیا کیا ہم نے، کچھ بھی کیا، بہترین سے بہترین کھانا کھلا دیے، کوئی تعریف کر کے دینے والا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو آئے، بہرحال یہ جو نمک کم تھا، مسالہ زیادہ تھا، فنا تھا، جل گیا تھا، پانی زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ تو نکلنا ہی ہے۔ اور اگر کوئی عیب نہ نکلا تو کم سے کم ہمارا یہ تو کہہ رہے بھائی دو نمبر کا پیسہ ہے، یہ ان کے ہاں اگر یہ دھوم نہ ہوگی تو کہاں ہوگی، یہی تو ہوتا ہے نا۔ عمل اللہ کے لیے انجام پانا چاہیے، عمل انجام دیا ان کے لیے، برباد کر دیا نا اپنے عمل کو۔ اگر قیامت پہ یقین ہوتا تو یہ ریا نہ، کبھی بھی دکھاوا نہیں ہوگا، انسان خدا کے لیے کام کرے گا۔ تو چار جرم انہوں نے اپنے سقر میں جانے کے لیے بیان کیا، پہلا جرم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جرم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا جرم دین خدا کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تھے، چوتھا جرم قیامت کا عملاً انکار کرتے تھے، لفظاً ہے، اللہ کے ماننے بھی نہیں کہا کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ورنہ یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کا تصور کس کے لیے؟ ان کے لیے نا جو اللہ کو مانتے ہیں, دین کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ یہاں پہنچ کے اب یقین آ گیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, جس کو ہم چار ہی جرم ہے. ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے نا, پھر شفاعت کہاں چلی گئی؟ سوال ہے نا, شفاعت نہیں ہوئی ان کی, اور تو کوئی جرم نہیں نا ہے ان کا. چار ہی جرم قرآن نے بیان کیا ہے, چار ہی جرم بیان کیا, بقیہ اور کچھ بھی نہیں ہے. فوراً اس کے بعد قرآن نے جواب خود دے دیا, اسی آیت میں ہے, حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ وہ افراد ہیں جنہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئی. شفاعت ہے, شفاعت کرنے والے بھی موجود ہیں, اللہ نے انہیں حق شفاعت دیا ہے, ان کے لیے شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے. فما تنفعهم, بالکل صاف واضح, کوئی ابہام نہیں ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کیونکہ شفاعت کرنے والوں کے پاس حق شفاعت مطلق نہیں ہے. لا يشفعون الا من ارتضى, فقط ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت سے اللہ راضی ہو, جن کی شفاعت کی اللہ اجازت دے گا ان کی شفاعت کریں گے. تو تساہلی دین میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہمیت دین نہیں سمجھا. اگر اہمیت دین کو سمجھ لیا ہوتا تو کربلا میں صرف حسین کے ساتھ 72 نہ ہوتے, کیونکہ مقابل میں جو موجود تھے وہ بھی وہی تھے نا جو دین کو مانتے تھے, دین کے منکر تو نہیں تھے نا. لا الہ الا اللہ ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں, جس وقت عمر سعد نے صبح عاشورہ حملے کا حکم دیا ہے تو معلوم ہے کیا کہا تھا, یا خیل اللہ ارکبی وبشری بالجنہ, اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو, تمہیں جنت کی بشارت ہے. جنت کے قائل ہیں, جہنم کے قائل ہیں. اللہ اے سپاہیان خدا, خیل اللہ کے بھی کافر نہیں ہیں, کافر بغن مانا کافر تو خیر نہیں ہیں, اصل میں کافر فی الآخرہ ہیں. جو انجام کافروں کا ہوگا اس سے بدتر انجام ان کا ہونے والا ہے, لیکن بظاہر تو یہ ہر چیز کے قائل ہیں نا. مگر وہی ہے کہ دین صرف زبان کے اوپر ان کے ہے, جہاں کہیں مفادات ٹکرانے لگتے ہیں یہ دین کو قربان کر دیتے ہیں. اب صرف یہ مسئلہ کربلا تک نہیں ہے, کہیں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ کربلا میں مسئلہ عمر سعد کے لیے ہو یا ہمارے لیے یہاں کے اوپر. اگر ہم بھی دین کا سودا کر بیٹھتے ہیں, ہم بھی اگر اپنی مشکلوں سے مجبور ہو کر کے اگر ہم 4 پیسے زیادہ کمانے کی خاطر دین خدا کو داؤں پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے, انہی لوگوں میں شمار ہے. کل میں نے عرض کیا تھا, تھے عمر سعد کے لشکر میں دعا کرتے تھے امام حسین کے لیے, اللہم انصر حسینہ. تھے عمر سعد کے لشکر میں جب خیموں کو لوٹ رہے تھے, لوٹ بھی رہے تھے, رو بھی رہے تھے. جناب فاطمہ کبرا کے کانوں سے بالیاں چھین رہے تھے اور رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہ آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں. چھین کیوں رہے ہو؟ یا خذوها غیری, ہم نہ چھینیں گے کوئی اور چھین لے گا. لوٹنا تو تمہاری قسمت میں ہے تو ہم ہی کیوں نہ لوٹ لیں؟ یہ تھیوری ہے, یہ منطق ہے. اہل بیت اطہار کو جب دیکھا ہے قافلہ کوفہ پہنچا ہے, کوفے میں ان کی حالت دیکھ کے روئے ہیں کہ نہیں روئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نرم گوشہ تھا نا, خوشی نہیں منائی ہے. پھر جب پتا چلا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ ہے تو خوشی رونے میں تبدیل ہو گئی ان کی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں. بنی امیہ نے جو سازش تیار کی تھی, پروپیگنڈا جو ان کا تھا, وہ یہی تھا کہ بتاتے نہیں تھے کہ یہ آنے والے کون ہیں, یہ پیغمبر کے نواسا حسین, یہ نہیں کہتے تھے. ایک باغی ہے, ایک خارجی ہے جس نے خروج کیا تھا. کوفہ تو کوفہ, یزید کی ملکہ کو نہیں پتا تھا. یزید کی یہ جو ہے ملکہ کو نہیں پتا ہے کہ جو قید کر کے لائے گئے ہیں یہ کون ہے, یہ جس کا سر تشت میں یزید کے سامنے رکھا ہے وہ کسی خارجی کا سر نہیں ہے، راکب دوش رسول حسین کا سر ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہے، چونکہ یزید کی بیوی ہند، اس کا بڑا عجیب ماجرا ہے، ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی، بچپن میں مفلوج ہو گئی تھی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئی تھی، ہاتھ پیر سے معذور تھی، یہودی نے بڑا علاج کرایا، شفا نہیں ملی، آخر میں سوچا کیوں نہ مشکل کشا کے دروازے پہ چلوں، جہاں سے سب کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، اچھا ان کے ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے کی مشکل حل کر دیتے ہیں اور پرائے کی نہیں کرتے ہیں، آیا مولا کے دروازے پر آیا، امیر المومنین مشکل کشا میری مشکل کو حل کر دیجئے، مولا چاہتے تو خود اشارہ کر دیتے حل ہو جاتا، پتا نہیں کیا سوچا مولا نے، کیا خیال کیا، کہا بیٹا حسین میرے قریب آ جاؤ، حسین کو بلایا، ایک برتن منگایا گیا اس میں پانی رکھا گیا، کہا بیٹا حسین اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈال دو، حسین نے اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈالے، وہ پانی ہند کے بدن پر چھڑکا گیا، پانی پڑتے ہی اس کی ساری بیماریاں دور ہو گئی، یہ منظر دیکھ کر کے ہند باپ سے کہتی ہے بابا اس در کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، کیوں نہ اسی گھر کی کنیزی اختیار کر لوں، اس سے بہتر گھر کہاں ملے گا، ایک مدت تک ہند امیر المومنین کے گھر میں رہی ہے، اس کے بعد حالات زمانہ انقلاب زمانہ نے اسے یزید کے حرم میں پہنچا دیا، ابو ملکہ ہے یزید کی، اسے خبر ملی کہ لا اعوذ باللہ خاکم بدہن خارجی نے خروج کیا تھا، مارا گیا ہے، اس کے خاندان والے اسیر ہو کر کے لائے گئے ہیں، ہند نے کہا چلے چل کے دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ علی کے گھر کی پروردہ تھی نا، کچھ نہ کچھ تعلیم علی کا اثر ضرور تھا، چلے چل کر کے دیکھیں کہیں قیدیوں کے ساتھ کوئی سختی تو نہیں برتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ اہل بیت کی تعلیم میں اسیروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا تھا، ہند اپنی کنیزوں کے ساتھ چلی، کرسی ساتھ میں ہے، جب قید خانے میں داخل ہونے لگی تو جناب زینب کی نگاہ ہند کے چہرے پہ پڑ گئی، زینب پہچان گئی، ارے تو اپنی کنیز ہند ہے، ام کلثوم سے کہتی بہن دیکھو کون آ رہا ہے، دیکھو اپنی کنیز ہند آ رہی ہے، ام کلثوم نے دیکھا پہچان لیا، ہاں بہن ہے تو ہند ہی آ رہی ہے، دونوں بہنیں سر جھکا کر کے بیٹھ گئیں، ہند قریب آئی، کرسی رکھی گئی، ہند کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے بعد خطاب کرتی ہے جناب زینب سے، بی بی تم سر کیوں جھکائے ہوئے ہو، سر تو اٹھاؤ، من ایلو سارا انتنا، تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو، جناب زینب نے سر جھکائے ہوئے کہا نحنو من بلاد المدینہ، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، پر مدینہ کا نام سنتے ہی ہند کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی، بی بی تم نے کرسی کیوں اپنے چھوڑ دی، کہا مدینے والوں کے احترام میں، بی بی اگر تم مدینہ کے رہنے والی ہو ہم تم سے مدینے کے گھر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھو کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے، کس گھر کے بارے میں، کہا اپنے مولا علی کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، زینب نے سر جھکائے کہا علی تو اب دنیا میں نہ رہے، کہا وہ تو مجھے معلوم ہے لیکن میرا آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب وہاں رہتی ہے، بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا یا ہین ان سالت عن الحسین فہذا راسہ بین یدی یزید، اے ہین اگر تو حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے وہ جو سر جو یزید کے سامنے رکھا ہے نا وہ حسین ہی کا سر ہے، ان سالت عن زینب، اور اگر تو زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہے مجھے سننا تھا، ہند سر پیٹنے لگی یا ویلتا کنتو امیا بن قبل ہذا، اے کاش میں اندھی ہو جاتی ولا مرا بنات رسول اللہ فی ہذہ الحالہ، اور رسول زادیوں کو اس عالم میں نہ دیکھتی، اس کے بعد سر پیٹ تھی، سر برہنا دربار میں داخل ہو گئی، ہند کی یزید کی نظر جیسے ہی ہند پہ پڑی، ارے میری ملکہ برہنا سرا رہی ہے، خیرت آ گئی، اٹھا اپنی ابا ہند کے سر پہ ڈال دی، ہند بولی ویلک یا یزید، ارے لعنت ہو تجھ پر ہے یزید، اخذت کر حمیت علیہ، تجھے غیرت آ گئی، میں برہنا سرا گئی، وما اخذت کر حمیت علی بنات رسول اللہ، اور رسول ذاتیوں پہ تجھے غیرت نہیں آئی، انہیں برہنا سار در بدر شہر بشہر پھرا رہا ہے، لعنت اللہ علی قوم ظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں وہ توفیق عنایت فرما کہ ہم ہمیشہ دین کو ہر چیز پر مقدم رکھ سکیں، پالنے والے ہمارے دین کو عقیدے کی منزل ہو یا عمل ہو یا اخلاق ہو، تینوں مرحلوں میں اتنا مستحکم بنا دے کہ کبھی بھی ہمارے قدم میں لغزش نہ آنے پائے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ دے، بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما، بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه و انصاره ماتم حسین.
یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے، 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 بے سہارا ہے تیرا، بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے، یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے،
راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے،
آو دربار مگر لوگ وہی تھے نانا، آو دربار مگر بیٹھے نانا تجھ پہ ہی ضیا کا جو تجھ پہ ہی ضیا کا جو الزام لگانے والے
یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا سیدت نساء العالمین السلام علیک یا حسن ابن علی السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم بالفضل العباس. السلام عليك يا شريكة الحسين زينب. السلام عليك يا علي بن الحسين. السلام عليك يا محمد ابن علي. السلام عليك يا جعفر ابن محمد. السلام عليك يا موسى ابن جعفر. السلام عليك يا علي ابن موسى. السلام عليك يا محمد ابن علي. السلام عليك يا علي ابن محمد. السلام عليك يا حسن ابن علي. السلام عليك يا ابن الحسن العسكري. أيها الخلف الحجة القائم المهدي. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من عوانك وأنصارك.